بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے اس سلسلے کو بعنوان معرفت خدا شروع کیا گیا تھا اور جو آیت میں نے انتخاب کی تھی وہ آیت الکرسی جس کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا بالکل مختصر سا خلاصہ گزشتہ مجالس کا بحث یہ ہوتی ہے کہ معرفت خدا کی اہمیت کیا ہے ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ ہماری جانوں سے زیادہ اہمیت ہماری معرفت خدا کی ہے کیونکہ اس کے نہ ہوتے نہ ہمیں دنیاوی سعادت حاصل ہوگی نہ اخروی سعادت ہم کو نصیب ہوگی نتیجتاً معرفت کے لیے بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے جب اللہ ہم سے درخواست معرفت کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے وہ چیزیں مہیا کر رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معرفت حاصل ہو سکے پہلی چیز ہم نے کہا کہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے ہم کو خلق کیا اور وہ فطرت وہ اپنے سے نسبت دیتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو وجود میں لایا اب یہ فطرت ہو گئی اور دوسری چیز جو فطرت کے علاوہ ہم کو ملتی ہے وہ عقل ہے جو فطرت پر کام کرتی ہے اور قرآن کی آیت یہ ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر شرک کی نجاست ڈال دی جاتی ہے تو یہ دو باطنی حجتیں ہو گئیں ہمارے لیے اور اس کے علاوہ جو حجت ہمارے لیے ہے وہ حجت ظاہری ہے جو ہمیں انبیاء اور رسولوں اور ائمہ اور کتابیں جو رسولوں کو دی گئی ہیں ان کے ذریعے سے یہ حجت پوری ہوتی ہے تو انسان کو دو حجتیں مل گئیں ایک جو باطنی اور ایک ظاہری باطنی میں دو حجتیں ہو گئیں اور ظاہری میں آپ اور کئی چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں حتیٰ علماء کے جو آج وہ راستے کو روشن کر رہے ہیں تاکہ معرفت خدا بہتر سے بہتر سمجھ میں آئے لوگوں کو تو یہ پورے جو ظاہری حجتیں ہیں یہ مل ملا کر ہم کو ایک دو پیر جیسی کیفیت دے دیتے ہیں کہ جس کے استعمال کر کر ہم معرفت کے سفر کو دوڑ کر یا دو پروں مانند اڑ کر تیزی سے طے کر سکتے ہیں تو اب یہ جب دو بنیادیں ہو گئیں تو ہم نے شروع کیا آیت الکرسی سے کہ جس کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ اس سے عظیم آیت رسول کو نہیں ملی اس سے عظیم تر آیت رسول کو نہیں ملی تو جب سب سے عظیم آیت ہے اور کسی کو رسول سے پہلے رسولوں میں سے یہ آیت نہیں دی گئی یہ آیت نہیں دی گئی تو جب اتنی عظیم آیت ہے تو اس کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے ہم نے کہا تھا کہ شروع ہوتی ہے آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اللہ کی معرفت کرائی جا رہی ہے پہلے یہ ذہن میں، کیونکہ ہماری ہدایت ہے، یہ سمجھا دیا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حیات رکھنے والا ہے. حیات سے دو چیزیں نکلتی ہیں، علم اور اقتدار، اور اس کا یہ علم اور اقتدار جو حیات کے ذریعے سے ظاہر ہو رہا ہے یہ قیوم ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو اپنے ذات پر جس کو حیات ملی ہو. تمام کی تمام کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے ہر تسبیح جو ہو رہی ہے ہر وجود کی وہ محتاج ہے اللہ کی ذات کا. اس پر تفصیلی گفتگو مجالس میں ہوئی تھی، میں فقط اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جا رہا ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی قسم کی کمی ایسی نہیں ہے کہ جو اس پر طاری ہو سکے، یعنی اس کی ذات قدرت کے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ ذرہ برابر غفلت کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اونگ اور نیند سبب غفلت بنتے ہیں، تو اس کی ذات سے ابتدائی میں اونگ اور نیند دونوں کو ہٹا دیا گیا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کے بعد اس کے اقتدار کی بات شروع ہوئی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وہ چیزیں جو دنیا میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں پوری کی پوری اس کی ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ملکیت جب اس کی تمام ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قوانین جو ہم دنیا میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس طریقے سے میں نے کہا لا آف فلوٹیشن، لا آف ایرو ڈائنمکس، جس کے ذریعے سے سمندری جہاز اور ایروپلینز اڑتے ہیں، یہ سب چیزوں کے قانون اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. اس میں اللہ کا نام لینے والا اگر یہ قانون پر عمل کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ قانون استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا نام لے رہا ہے فقط اسی کے لیے مخصوص ہو جائے، یہ عموم رکھتے ہیں. ایسا مطلب کہیں یہ تو نہ ہو کہ یہ مالک تو ہے لیکن قانونوں کی قدرت اس کی نہیں ہے. قانونوں کی قدرت اس کی نہیں ہے. یہاں پر آ کر یہ آتی ہے منزل لذی یشفہ اندہو اللہ بے اذنے. میں نے دو آیتیں پڑھی تھی جہاں پر دونوں میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ خلقت کے بعد لفظ شفیع استعمال ہوا ہے. خلقت کے بعد لفظ شفیع استعمال ہوا ہے، شفاعت کی بات اللہ کرتا ہے. تو یہاں پر یہ دو آیتوں سے ہم کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات فقط قیامت کے دن کی شفاعت کی نہیں ہے، جہاں پر رسول، ائمہ، شہداء، علماء شفاعت کریں گے، بلکہ یہاں پر اشارہ مینلی اس بات پر ہے کہ قوانین پر بھی اس کا ہی تسلط ہے، سوائے اس کے اجازت کے کوئی قانون استعمال نہیں کر سکتا. قرآن کی دوسری آیت آ کر اس پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہیں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان لعطاء ربک محظورا، اور اللہ کی عطا وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اور وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، یہ دونوں کے لیے سوا ہے. ہماری عطا میں کسی طریقے کی رکاوٹ نہیں ہے، مادی عطا میں کہیں پر بھی ہم رکاوٹ نہیں رکھتے تاکہ جبر نہ ہو جائے کہ کیونکہ تم اللہ کا نام لو تو قانون تمہارے لیے کام کرے گا اور اگر اللہ کا نام نہ لو تو قانون کام نہیں کرے گا. تو آدمی کھانا کھاتا ہے، اللہ کے قانون کام نہیں کرتے ہیں، ہضم نہیں ہوتا ہے، اتنی شدت کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ کو مان لیتا ہے. یہ جبر ہو گیا، یہ ارادے کے ساتھ نہیں ہوا، یہ عقل کے استعمال کے ساتھ نہیں ہوا. اللہ عقل کے استعمال کے ساتھ اس کو ماننے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ قوانین عام ہیں. لیکن جس کو دیا گیا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے مہلت ہے، اور جو اللہ کو مان لیتا ہے اس کے لیے رحمت ہے. جو مان لیتا ہے اس کے لیے رحمت ہے، اور جب اللہ کی رحمت ملتی ہے تو وہ رحمت کو لے کے پھیلانا شروع کرتا ہے. کوئی آدمی جس کو حقیقی معنی میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ وہ اللہ کی رحمت اسے مل رہی ہے، چاہے وہ سانس ہو، چاہے وہ غذا کی بات ہو، چاہے اور کوئی دنیاوی نعمت جو اس کو ملی ہے، اولاد ہو، عزت ہو، کیونکہ کہہ رہا ہے رازق میں سب سے بہترین، خیر الرازقین، ان العزت للہ جمیع، تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے، للہ شفاعت و جمیع، تمام شفاعت اللہ کے ہاتھ ہے، وہ قانون والی ہو یا تکوین والی، فزیکل ہو یا شرعی ہو، تکوینی ہو یا تشریعی ہو، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. اس کے بعد کا مرحلہ جب قانون اس کی مرضی کے اوپر چلتے ہیں اور جسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور اس کی عموم اجازت ہے کہ غیر مومن اور غیر مسلم اور غیر اللہ کے ماننے والے پر بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور استفادہ کر کر کفر کرتے ہیں. مومنین سے توقع ہے کہ وہ اس کو استفادہ کریں اور شکر کریں. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. اس کے بعد بڑھتی ہے آگے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ جب قوانین چل پڑتے ہیں تو ہم جو کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں یا برا اس کا حساب یہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہم کو نہیں معلوم. آیت آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ جو قانون جو چل رہے ہیں جو تم کو رحمت کے عنوان سے اور غیر کو غیر رحمت کے عنوان سے مل رہے ہیں مہلت کے عنوان سے تم یہ نہ سمجھنا غلطی سے کہ اس کا ہم حساب کتاب نہیں رکھیں گے. جو چیز تمہارے سامنے ہے تمہارے آگے تمہارے پیچھے سب 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 کا علم ہم کو ہے. غلطی سے یہ نہ سمجھنا کیونکہ قانونوں کو ہم نے آزاد چھوڑ رکھا ہے. تم چاہتے ہو تو قانون کو استعمال کر کر اڑ جاتے ہو, تم چاہتے ہو تو قانون کو استعمال کر کر سمندری جہاز میں چل جاتے ہو, تم چاہتے تو مختلف چیزوں کو تمہارے لیے اس نے کنٹرول میں لایا, گھوڑے کی سواری اونٹ کی سواری, یہ سب جو تم کرتے ہو یہ اقتدار ہمارا دیا ہوا ہے تم کو اور ہر وہ کام کا ہم حساب رکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. تو قانون جو استعمال کے لیے دیا ہے یاد رکھ لو, یاد رکھ لو کہ یہ جو قوانین کا استعمال تم کر رہے ہو اس کا علم پورے کا پورا ہمیں ہے. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اب رہا تم کو ہم کتنا علم دیں گے اس کے بارے میں بھی یہی بات آگے رہی ہے. ہم کوئی شخص کوئی چیز اس کے علم میں سے کوئی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتی مگر یہ کہ وہ چاہے. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاہ. تو یا جو علم ملے گا بھی وہ عام نہیں ہے, خصوص رکھتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ بہت کم ہے, اس پر اترانا نہیں. جتنا تم اس کا شکر کرو گے اتنا بڑھاتا جاؤں گا, جتنا کفر کرو گے اتنا وہ قانون تمہارے اور تمہاری سوسائٹی کے لیے نقصان پہنچانے والا بنا دوں گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. یہ پوری کائنات پر میری کرسی, کرسی سے مراد اقتدار, کامل ہے, ثابت ہے. ولا يعوده حفظهما. اور نہ ہی ان کا یہ کام کرنا اور ان کو کنٹرول کرنا مجھے تھکاتا ہے. میں علی ہوں اور میں عظیم ہوں, میں بلند ہوں اور میں عظمت والا ہوں. تو آیت شروع ہوتی ہے اللہ سے اور اس کی علو اور بلندی اور عظمت پر ختم ہوتی ہے, اور بیچ میں پوری چیزیں جو انسان کی ہدایت سے, اللہ کے رابطے سے, اللہ کے وجود سے, اللہ کی قیومیت سے, اللہ کے مالک ہونے سے اور اللہ کے قانون چلانے سے, اللہ کے کامل علم ان قانونوں پر عمل کرنے والوں کا رکھنے سے, اتنا علم دینے سے کہ جو ان کو ملتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے اس سے, اور اس کے اقتدار سے کہ جو اللہ کو اللہ نے وہ اقتدار کے تحت یہ سب چیز بنایا تاکہ کوئی چیز اس کے اقتدار کے باہر نہ چلی جائے, اور یہ سب کرنا اس کو تھکاتا نہیں ہے. حال فعل میں ایکشن میں وہ تھکنے والا نہیں ہے, تم ایکشن میں تھکتے ہو, وہ تھکتا نہیں ہے. وہ علی ہے, وہ عظیم ہے. صلوات بھیجے بر محمد. یہ ہوا خلاصہ آٹھ میں سے سات مجالس کا. کل کی مجلس میں ہم نے توجہ آگے والی آیت, یہ 255 آیت ہے سورہ بقرہ کی, 256 آیت کے اوپر گفتگو کی تھی. آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب یہ تب بیان ہونے کے بعد جو اللہ نے آیت الکرسی میں عظیم ترین آیت میں کیا اور جس کی ناقص تفسیر ہم نے سات مجالس میں بیان کی, فوراً اس کے بعد جو آیت آئی ہے لا اکراہ فی الدین, اب یہ دین میں کوئی اکراہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس بات پر تفصیلی کل گفتگو کی گئی تھی کہ دین میں اکراہ کی ضرورت ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دین اتنا واضح ہو چکا ہے, رشد ہدایت اور غی گمراہی یہ اس حد تک واضح ہو گئے ہیں کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اسے نہ اپنائے. وہ بہت آسان ہے اپنانے کے لیے، اس کا نہیں اپنایا جانا وہ تمہاری عقل کی کمزوری کا نتیجہ ہے جو ظاہری چیزوں کی طرف نظر کر کر اس پر خانے ہو گئی. تم نے نعمت کے آگے دیکھا نہیں کہ رحمت نظر آتی. بچے کے لیے ٹھیک تھا ہاتھ میں کھلونا لے کر وہ کھلونے سے مشغول اگر ہو جائے تو اس سے کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کیا کہ نعمت کو تو قبول کیا لیکن اس کے پیچھے والی رحمت تمہیں نظر نہیں آئی، جبکہ تمہاری عقل بنا دی گئی تھی اس کام کے لیے کہ وہ رحمت کو سمجھ سکے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب دین شروع کرتا ہے گفتگو کرنا تو ہمیشہ ہمیشہ رحمت کو آگے رکھتا ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہم غافل رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہتا ہے ایک مرتبہ رحم کے عنوان سے رحیم، پھر وہی مادے کو استعمال کرتے ہوئے رحمان، کہ تمہاری نظر کہیں ہماری رحمت سے غافل نہ ہو جائے، خصوصاً جب تم نعمتوں میں ہمارے دیے ہوئے ڈوب جاتے ہو. اگر تم یہ کرنے لگو گے تو تمہارے لیے ہدایت نہیں ہوگی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. اب وہ کہ جو انکار کرے طاغوت کا، ہر وہ قوت جو اللہ کے علاوہ مستقل اپنے آپ کو پیش کر رہی ہو، کوئی بھی قوت اور قدرت اللہ کے مقابل میں پیش کر رہی ہو اپنے آپ کو ظاہری طور پر، یا اللہ کے ساتھ ہونے پر اس کو کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے میں کوئی کیفیت اس کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کہ اس کی طاقت کو یہ سمجھا جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہیں بھی وہ طاقت جو اللہ کے ڈٹ کر مقابل میں آ جائے یا استعمال کرتے وقت خود کو اللہ کی نمائندگی اور اللہ کے تابع ہونے کا اعلان نہ کرے، اللہ کے بندے ہونے کا اعلان نہ کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کی تمام قرآن میں جہاں پر رسولوں کی بات کی جاتی ہے وہاں پر ان کو بندہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ میرے مقابل میں نہیں، میری طرف سے ہیں، یہ میری طرف سے ہیں. تو تم دیکھ لینا، یا تو میری بات سننا یا ان کی بات سننا، کہ جو میری طرف سے ہیں اور جو میری طرف سے ہوں گے وہ قرآن واضح طور پر ان کے بارے میں بھی آیت پیش کرتا ہے کہ دیکھو ان کی اتباع کرنا کہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں اور تم سے سوال نہیں کرتے، تم سے سوال نہیں کرتے. جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، شک ہے تم کو کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں، ان کی بات نہ ماننا، اور جو تم سے تقاضائے مال کرتے ہوں اس کے عوض میں ان کی بات بھی نہ ماننا. رسولوں کی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے لوگوں سے سوال نہیں کیا. ہدایت کے لیے بھی اللہ سے ان کو ہدایت ملی، رزق بھی اللہ نے ان کے لیے فراہم کیا. یہ خوبی، یہ کیفیت تو ہم کو اب طاغوت سے انکار کرنے کے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر، جس نے بھی انکار یکفر انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لے آیا اللہ کا اللہ پر، یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں نکلے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ پھر ان کا کیا ہوگا جو نہیں مانے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. آیت یہاں ختم ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ دوسری آیت آیت الکرسی 255، اس سے پہلی جو آیت میں نے پڑھا وہ 56، ابھی جو آیت کی میں نے تلاوت کی وہ 297 آیت. یہ تین آیتیں عموماً ہم ساتھ پڑھتے ہیں آیت الکرسی کہہ کر. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اب یہاں آیت یہ کہہ رہی ہے اللہ اب ایمان والوں کی سرپرستی اختیار کر رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تم ایمان لے آئے، اب اللہ تمہاری سرپرستی کرنے کو آمادہ ہے. ایمان وہ ابتدائی حرکت ہے جہاں سے انسان کا ایمانی سفر شروع ہوتا ہے. جب اب تم اپنی فطرت کو سمجھ کر ابتدائی طور پر عقل کو کام میں لے آئے، اب ہم تمہارے ولی بن گئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. کیا کرتا ہے اللہ ولی بن کر؟ جب انسان کو ابتدائی طور پر اپنی فطرت سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی ذات پر یقین پیدا کر لیتا ہے، تو وہاں پر وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ جہاں پر وہ اب آگے بڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہدایت نہیں ہے کہ اب میں یہ دنیا میں کیا کروں. اس اللہ کو تو پہچان لیا ہوں، اس کی عبادت کیسے کروں؟ اس کی طرف سے حق کس کو کیسے دوں؟ ماں باپ کا حق ہوتا ہے، زوجہ کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے، پڑوسی کا حق ہوتا ہے، دوست کا حق ہوتا ہے، مسافر کا حق ہوتا ہے. اب مجھے یہ سب چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ میں عبادت کیسے کروں؟ کتنی عبادت میرے لیے مفید ہے؟ کتنی خیرات میرے لیے صحیح ہے؟ کون سا معاملہ میرے لیے حلال ہے؟ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے؟ کون سی چیز حرام ہے؟ یہاں پر اب شروع ہو رہی ہے بات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ جو اندھیرا دکھ رہا ہے مومن کو ایمان لانے کے بعد، وہ تشبیہ دی جا رہی ہے یہ اندھیرے کو ظلمات سے، اور اللہ مومنین کو ہدایت کے لیے اس اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا. انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے. تو حقیقتاً دیکھا جائے تو انسان جو مومن ہے اس کو ایمان کے بعد ہدایت کی طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ بغیر ہدایت کے وہ اپنے آپ کو گم محسوس کرتا ہے، اندھیرے میں محسوس کرتا ہے. اس اندھیرے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم کو اللہ کو ماننے کے بعد اندھیرا نظر نہیں آئے ابتدا میں، تو سمجھیں کہ ہماری اللہ کے ماننے والی کیفیت نیچرل نہیں ہے، فطری طور پر ہم نے نہیں مانا ہے. سبھی لوگ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے بھی اپنی زبان ہلا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا. ہم خالی نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں آیا ہے. جیسے دل میں ایمان آئے گا، ہدایت کی حاجت ہوگی، ہدایت کی خاص تمنا ہوگی. جب تمنا ہوگی اور دیکھے گا کہ نہیں مل رہی ہے، تو اپنے آپ کو اندھیرے میں محسوس کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. کوئی بھی اللہ کے بغیر اگر کسی کو قبول کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، چاہے وہ اعلان کر رہا ہو کہ میں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، چاہے وہ اعلان نہ کر رہا ہو، مگر عمل ایسے کر رہا ہو کہ وہ جیسے اللہ کا بندہ نہیں ہے، اب بڑی مصیبت میں ہم آ گئے. شاید بہت کم تاریخ میں ایسے لوگ تھے کہ جو اللہ کے مقابل اپنے آپ کو کہہ رہے تھے. بڑی اکثریت ان میں سے ان کی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے مقابل نہیں کہہ رہے تھے لیکن عمل کر رہے تھے، چاہے وہ دین کے ماننے والے رہے ہوں، چاہے وہ دین کے ماننے والے نہیں رہے ہوں. تو بہت سی گمراہی دنیا میں اس لیے آ گئی کہ لوگ مستقل جو اپنے آپ کو طاقت کے بلبوتے پر پاور پر لے آئے ان کو ہم نے اپنے اللہ کے مقابل میں لایا اور کبھی ان کی طرف مائل ہو گئے اللہ کو پیٹ پیچھے کر دیا. یہ انسانی سوسائٹیز کا بہت بہت بڑا پرابلم ہے کہ انسان کبھی وہ چیز سے زیادہ متاثر ہوتا ہے جو اس سے زیادہ قریب ہوتی ہے. توجہ کم ہوتا ہے. جو جب طاغوت سے قربت ہو جائے گی اور اللہ سے قربت نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. وہ فطری نور جو ہر انسان کے پاس موجود تھا وہ فطری نور کو بھی وہ لوگ اس کی عقل کو چھین کر ختم کر دیں گے. اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور یہی جہنم والے ہو جائیں گے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. صلوات بھیجے بار محمد والے محمد. اب یہ پورا مکمل ہو گیا. اللہ کو ماننے والوں کی کیفیت, اللہ کو نہیں ماننے والوں کی کیفیت, دو دو جگہ طاغوت سے ہم کو جوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری قسمت میں یا میری قربت ہے یا طاغوت کی قربت ہے. ویکیوم نہیں رہے گا, ویکیوم نہیں رہے گا. کوئی نہ کوئی شکل سے طاغوت تم پر غلبہ کر ہی لے گا, ورنہ کوئی تیسری کیٹیگری اللہ بنا دیتا. نہ طاغوت کی طرف ہے نہ ہماری طرف ہے, ایسا نہیں. یا تم ہمارے ہو جاؤ گے یا تو پھر طاغوت کے ہو جاؤ گے, چوائس تمہاری ہے. لا اکراہ فی الدین. ہم نے کبھی جبر نہیں کیا کیونکہ ہم نے دین کو روشن کر دیا, واضح کر دیا. اور یہ بھی جان لو کہ ہم نے شیطان کو تم پر مستقل قدرت نہیں دی ہے, انہی کے لیے دی ہے کہ جو مخلص نہیں ہے. مخلص نہیں ہے یعنی مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے یعنی اللہ کے پر ایمان پوری طریقے سے نہیں لائے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا بنا کر کسی اور کا نہ بنائے ہو. تو کوئی اگر اللہ کو ایسے قبول کرے کہ جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یعبدون اللہ علی حرف, بالکل نام کے لیے, بالکل نام کے لیے, تو اللہ کے نام کے لیے اللہ کو ماننے والے کو اللہ قبول نہیں کرتا. نام پہچان کے لیے ہوتی ہے. آپ کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے اور آپ بھی ان سے کبھی انٹروڈیوس نہیں ہوئے ہیں لیکن آپ ان کا نام جانتے ہیں, وہ آپ کا نام جانتے ہیں. کہیں دکھ جائیں تو آپ شاید اس نام سے ان کو پہچان لیں, چاہے ان سے بات کریں یا بات نہ کریں. تو نام تو پہچان ہے, ارتباط کی کوئی دلیل نہیں بنتی. توجہ کا محتاج ہوں. نام تو پہچان ہے, ارتباط کی کوئی دلیل نہیں بنتی. نام فقط اس لیے ہے کہ ارتباط شروع کرو. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات. ارتباط بناؤ. تمہارا ارتباط اگر نہیں بنے گا, تمہارا رابطہ اگر نہیں بنے گا تو ہم تمہارے لیے نام کے رہ جائیں گے. اور نام میں قدرت ہمارے وجود سے ہے. الگ اگر نام کر دیا جائے تو ایسے کتنے ہی لوگ نہیں ہیں کہ جو بسم اللہ سے لکھ کر کفر لکھے ہیں. یزید نے بھی اپنا جو نامہ لکھا تھا والی مدینہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے شروع کیا تھا. کوئی اسلامی گورنر خلیفہ اگر کوئی لیٹر لکھتا, چاہے اس میں کتنا بھی بڑا ظلم نہ کیوں لکھا جائے, لیکن نام اللہ کا ضرور لکھا جاتا. اللہ کے نام پر لوگوں نے کیا کیا نہیں ظلم کر دیا. کون سا اللہ؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے کہ اگر ہم فرق نہ کر سکیں طاغوت میں اور اللہ میں, تو کبھی کبھی طاغوت کو بھی ہم اللہ کے مانند عبادت کرنے لگتے ہیں. اے رسول کیا ہم تمہیں تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی نفس کو اپنا خدا سمجھتا ہے، اتخذ الہہ ہوا، قرآن کی آیت وہ کہ اس نے اپنی نفس کو اپنا خدا سمجھ لیا، ہم میں وہ قدرت بھی ہے، کسی اور کی عبادت تو چھوڑیے، ہم اپنی خود کی نفس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اور نفس تو شدت سے برائی کا حکم دیتی ہے، کیونکہ نفس ابتدا میں وہ بدنی خواہش کو ہی سمجھ سکتی ہے کہ جو اسے محسوس ہوتی ہے، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کی خواہشات بدنی، اس کی شہوت، یہ چیزیں ہیں جو اس کو ابتدائی طور پر پکڑ لیتی ہیں، اور اگر وہ انہی کی بات سننے لگتا ہے تو اب وہاں پر خدا کا تذکرہ کہاں ہے، خدا کا وجود کہاں ہے، ہو سکتا خدا کا نام رہ جائے، ان سب چیزوں کے ساتھ خدا کا نام جڑ سکتا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ خدا کا نام جڑ سکتا ہے، خدا نہیں جڑ سکتا۔ میں مومنین کو ہدایت نہیں کرتا، میں نے آیت پڑھی تھی، اور کہتا ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، میں کافرین کو مومنین پر ہرگز ہرگز کوئی فوقیت کا راستہ نہیں رکھا، کسی شکل سے اللہ کو حقیقی طور پر ماننے والا کبھی بھی وہ کہ جو حقیقی طور پر اللہ کو نہیں مان رہا ہے اسے کبھی بھی اللہ کی طرف سے اس کے خلاف مدد نہیں آ سکتی۔ آیت قرآنی ہیں، اس کا مطلب اگر وہ ہم پر غالب آتے جا رہے ہیں تو ہماری مومن والی صفت گئی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم بالا دست ہو اگر تم مومن ہو، اگر ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے ان کو جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سے میری مراد خالق ہے، چاہے آپ اس کو کوئی اور نام کسی اور زبان میں دے لیں، اگر خالق کو نہیں مانتے جسے بھی خالق سمجھ رہے ہوں اور اس کے مقابل ٹھہر جاتے ہیں تب جا کر کفر ثابت ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کی آیت ہے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، چاہے وہ یہود کیوں نہ ہو، نصرانی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ ان کی کوششوں کو قبول کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ کو قبول کریں ایمان کے ساتھ اور اچھے عمل کے ساتھ، اور آخرت کا یقین بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ اگر دنیا میں ہمارا حساب پورا نہ ہو تو اللہ کے پاس وہ قدرت ہے کہ جو ہمارا حساب پورا کر دے گی۔ اگر یہ تین چیزوں پر بات آ جاتی ہے تو خالی مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، حقیقی ایمان کی شرط ہے، اور حقیقی ایمان ہر انسان کے لیے میسر ہے، کہیں پر بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان فقط مسلمانوں کے لیے ہے اور غیروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے جائیے، توحید آپ کو کرسچنز میں ملے گی، یہودیوں میں ملے گی، ہندوؤں میں ملے گی، گہرائی کے ساتھ اگر جا کر دیکھیں گے تو بدھسٹ ٹیکسٹ میں مل جائے گی، کسی کو اگر ڈھونڈنا ہے تو خطبہ جو بنارس میں دیا تھا، پہلا خطبہ مفصل ہے بدھا کا، اس میں جا کر تلاش کریں تو مل جائے گی، ہندو اپنیشد میں بھری ہوئی ہے۔ تو توحید ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم سے اور ہم تک آ کر محدود ہو گئی ہو، یہ ابتدا سے ہے۔ سوامی ویویکانندا اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں مسلمانوں نے ہمیں ایک خدا کا توحید کا تصور نہیں سکھایا، مسلمانوں نے ہمیں توحید کا تصور نہیں سکھایا، یہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا، وہ چیز جو اسلام نے کیا اور کوئی اور دین نہیں کر پایا، وہ اللہ کے وجود کے ساتھ سوسائٹی کو کیسا ریفارم کرنا چاہیے وہ سکھایا ہے، سوسائٹی میں خدا کو کیسے انٹروڈیوس کرنا چاہیے، اس کے وجود سے سوسائٹی میں چینج اور ریفارم کیسے لانا چاہیے وہ سکھایا ہے اسلام نے. تو توحید عام ہے، قرآن کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا لبعضا اربابا فان تولوا فقولوا اشهدوا ان بأننا مسلمون. اے رسول ان سے کہہ دو اہل کتاب سے کہ آ جاؤ اس ایک کلمے کے اوپر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے میں کامن ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس ایک کلمے پر جمع ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہی ہم میں سے بعض ایک دوسرے کو رب ماننے لگیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ میں ایک دوسرے کو رب ماننے لگیں، لارڈ ماننے لگیں. کوئی انسان دوسرے انسان کو رب مان نہیں سکتا، اختیار نہیں ہے، حتیٰ پیغمبر کو بھی. کیوں کہ یہ آیت کہہ رہی ہے اور نہ ہی ہم میں سے کچھ کو اپنا رب سمجھے، ارباب سمجھے اپنے. کوئی رب نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے، اور استحقاق کوئی ربوبیت کا نہیں رکھتا سوائے وہ وحدہ لا شریک کے، اس لیے کہ کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو دے سکے مگر جو کہ وہ اسے دے کر اس کو دینے کا اذن بھی دے. یہ نہ سمجھے دے دے تو دے دے گا، دینے کے بعد بھی دینے کا اذن ملنا پڑے گا. لوگوں کے پاس کیا کیا نہیں ہوتا دے نہیں سکتے. قرآن میں آیت ہے جہاں کہتے ہیں کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ منافقین کی آخری آیتوں میں، اے مالک تو مجھے کچھ اور دیر کی مدت اور مہلت کیوں نہیں دیا، موت آ چکی ہے، تاکہ میں خیرات کر اچھوں میں سے ہو جاتا. تو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ خیرات سے اچھوں میں ہو جاتے ہیں خیرات، لیکن کس کے لیے؟ رب کے لیے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تم اپنے صدقے کو خیرات کو منت کر لوگوں پر منت رکھ کر اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرنا. میرے طرف سے دے رہے ہو تو تم اپنے آپ کو ہٹا لینا، تم اپنے آپ کو ہٹا لینا تب دینا. تو اپنے دینے پر خوش رہو گے نہ اس کے لینے پر. جب تم اس کے لینے پر خوش ہوتے ہو تو توجہ مجھ سے ہٹ کے اس پر چلے جاتی ہے، منت بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. یہ اس لیے ہے اللہ نام کے لیے ہمیں اپنے نام سے پہچانوا رہا ہے، لیکن کبھی راضی نہیں ہوتا کہ ہم اس کے نام پر آ کر رک جائیں. نام ابتدائے سفر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ابتدائے سفر ہے، حرکت میں آنا چاہیے. جو لوگ اپنے آپ کو بلند کیے ہیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ ایسا نظر آیا کہ جب وہ نظر آیا اور اس کی خوبیاں سمجھ میں آنے لگی تو دعا کر بیٹھے حبلی کمال الانقطاع الیک، اے مالک سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر تیری طرف کر دے. چوتھے امام کی دعا، امام زین العابدین علیہ السلام کی، یہ کیفیت ہوتی ہے. یہاں پر نام پر رکا نہیں جا رہا ہے، یہاں پر اللہ کو اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ روح پہچاننے لگی ہے. اب وہ روح بدن سے لگ کر بدن کے خواہشات کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرنا نہیں چاہتی. وہ چاہتی ہے کہ بدن کے خواہشات میرے اتنے میرے ہاتھ میں آ جائیں, بلکہ دوسرا طریقہ اتنے اللہ کے ہاتھ میں میں پکڑا دوں, اگر میری خواہشات میں اللہ کے نام پر اللہ کو دے دوں, میری دنیاوی طلب میں اس کو دے دوں, میری شہوت میں اگر اس کو دے دوں, جب میری یہ سب چیزیں جو اس سے مجھ کو دور رکھ رہی ہیں میں اسی کو پلٹا دوں تو پھر وہ قربت کیسی نہیں ہوگی. یہ دعا کی جا رہی تھی, نام پر رکا نہیں جا رہا تھا, کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا وجود سب سے اعلیٰ سب سے پھیلا ہوا. اف اللہ شکون فاطر السماوات والارض, قرآن کی آیت, کیا اللہ پر شک جو دنیا اور آسمانوں کا اوریجنیٹ کرنے والا ہے, وجود میں لانے والا ہے, فاطر السماوات والارض, اس کی ذات اپنی اظہار کی شدت کی طرف سے دیکھی نہیں جا رہی ہے. اس کا وجود اتنا قوی ہے کہ اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہو رہی ہے اس کی شدت کی طرف سے. ہم کو اپنی روح کو آمادہ کرنا پڑے گا تاکہ اس کو سمجھ سکیں, تاکہ اس کی بات اس سطح پر سمجھ میں آئے, اس سطح پر سمجھ میں آئے تاکہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد کو ہم پورا کر سکیں. ممکن نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تم اللہ کے لیے عدالت برپا کرنا, کونو قوامین للہ, تم اللہ کے لیے قائم ہو جانا, کھڑے ہو جانا, بالقسط, آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں, عدالت کو بیس بنا کر اللہ کے لیے قائم ہو جانا اور شہادت دینا فقط اللہ کے لیے, توجہ کا محتاج ہوں, اور شہادت دینا, وٹنس بننا, گواہی دینا صرف اللہ کے لیے, ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, تمہارے اپنے خلاف, تمہارے والدین کے خلاف, تمہارے نزدیک ترین رشتہ داروں کے خلاف. اب ایمان کی کتنی ضرورت ہے, اللہ کیسا نظر نہیں آنا چاہیے. آیت آگے بڑھتی ہے, جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو وہ غنی ہو یا کہ فقیر, اللہ ہو, اللہ ان دونوں سے بلند ہے, اللہ اولا بہما, اللہ ان دونوں سے, چاہے وہ فقیر ہو یا غنی, یہ مت دیکھو کہ غریب ہے, یہ مت دیکھو کہ امیر ہے, یہ مت دیکھو کہ تمہارے باپ اور ماں ہیں, یہ مت دیکھو کہ تمہارے نزدیک ترین رشتہ دار ہیں, یہ مت دیکھو کہ تم ہو, تم ہو, یعنی اللہ کو ایسے دیکھو کہ تم بھی اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہو, تم بھی کچھ نہیں ہو. جب وہ ہر چیز سے بلند ہو جائے گا تو اپنے خلاف گواہی دینے کو کیا, ماں باپ کے خلاف گواہی دینے کو کیا, رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینے کو کیا, کوئی مشکل نہیں ہوگی. آج ہماری دنیا میں کمزور کا کوئی نہیں ہے اور طاقتور فقط اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ جس کے پاس کم از کم 1,000 کروڑ روپے تو ہوں, یعنی 99.9% لوگوں کو اب عدالت ملنے والی آسانی سے نہیں ہے. جو پیسے والے ہیں وہ اپنا اتنا الگ سے کلب بنا رکھیں, اور جب میں پیسے والوں کی بات کر رہا ہوں 1,000 کروڑ کے اوپر والی, میں انڈین کانٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, 1,000 کروڑ کی ویلتھ رکھنے والے سے کم والے نہیں, اوپر والوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا ہے اور ان کے لیے عدالت کوئی معنی نہیں رکھتی, نچلی ذات کو اونچی ذات والے کاٹ رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں, کمزوروں کو اقلیتوں کو مارا جا رہا ہے, کوئی پوچھتا نہیں. عورتوں پہ اور بچوں پہ ظلم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, کوئی پوچھتا نہیں. اتنے کیسز ہمارے پاس کورٹس میں جمع ہو گئے ہیں کہ 40 سال تک اگر کوئی اور نیا کیس نہ آ جائے تو ان کو ختم کرتے کرتے 40 سال لگ جائیں گے. عدالت کا مفہوم ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ عدالت وہیں پر ممکن ہے جہاں پر اللہ آ جائے. تم میرے کو بلا کر, رحمتوں کو ٹھکرا کر, میری خوبیوں سے اپنے لیے کام نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ بے دلیل عدالت پہ پا کرو گے اور وٹنس بن رہے ہو دلیل کے عنوان سے. تم بے دلیلی ایک طرف اور دلیل پر دوسری طرف ایک وقت میں کیسے ٹکے ہو؟ تمہارے ہاں تو دو دل میں نے نہیں رکھے قرآن کی آیت. تم عدالت برپا کر رہے ہو, دلیل دینا چاہتے ہو, تم خود اپنی حیثیت کے لیے دلیل نہیں رکھتے ہو, تو تم یہ حیثیت کو عدالت کے لیے کیسے استعمال کرو گے؟ کانٹرڈکشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کانٹرڈکشن ہوا. اب جب کانٹرڈکشن ہو رہا ہے, تضاد ہو رہا ہے, تو کس کی چلتی ہے, اللہ کی یا ہماری؟ اللہ کی چھوٹ کے نتیجے میں ہم اپنے خلاف گواہی دینے کی جگہ اللہ کو اپنے خلاف حجت فراہم کرتے ہیں. وَلِلَّهِ حُجَّتُ الْبَالِغَةِ, قرآن کی آیت, اور سب سے بلند حجت وہ اللہ کے پاس ہے. صلوات بھیجے بر محمد. ناممکن ہے کہ اللہ کے بغیر یہ سوسائٹی چلے. سوسائٹی نہیں چل سکتی. کچھ حد تک اللہ کو ماننے کا ڈھکوسلا کر کر چلا سکتے ہیں, لیکن اس میں منفعت اپنی ڈھونڈو گے, سب کی نہیں ڈھونڈو گے. اور جب سب کی نہیں ڈھونڈیں گے تو ظلم بڑھتا جائے گا. جتنا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے اتنا ظلم بڑھتا جا رہا ہے یا نہیں ہے؟ جتنا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے ظلم بڑھتا جا رہا ہے, جتنا پیسہ بڑھتا جا رہا ہے غرور بڑھتا جا رہا ہے. ممالک آپس میں لڑتے تو کم ہیں, لیکن ہتھیار جو جمع کر رہے ہیں وہ کس کے پیسے سے جمع کر رہے ہیں, غریبوں کے یا امیروں کے؟ آج جو ڈیفنس کی بات, چاہے وہ ہندوستان کرے, پاکستان کرے, امریکہ کرے, کوئی بھی کرے, غریبوں کا پیسہ جا رہا ہے اس میں یا امیروں کا؟ امیر تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. امیر ممالک تو اپنے بڑے حصے کو ایکسپورٹ کے بہت سے آرمز اور ایمونیشن کی شکل میں رکھے ہیں کہ جنگ جتنی زیادہ تھرڈ ورلڈ میں ہو اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوتا جائے. وہ پیسہ غریبوں کا منتقل ہو رہا ہے, جبکہ ہمیں بنایا ہی نہیں گیا لڑنے کے لیے. ہم کو لڑنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اگر ہم اللہ کو مان لیں گے سب کے سب تو کیا ہو جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا انما المومنون اخوا, نہیں ہے مومنین تم بھائی بنو کی بات نہیں کر رہا, بول رہا میں بنایا ہوں, نہیں کہہ رہا. نہیں ہے آپس میں مومنین مگر بھائی. اگر پوری دنیا اللہ کو مان لے, نام کچھ بھی استعمال کرے, میں نام سے بات نہیں کر رہا ہوں, ہر زبان میں اللہ کے لیے الگ الگ نام ہے. حتیٰ وہ ٹرائبلز جو ابھی ہنٹر گیدررز ہیں, ان کے پاس جو اللہ کے لیے وہ لوگ بات کرتے ہیں, نام دیتے ہیں, وہ یہ صفت ہے کہ جس کو حاجت محسوس نہیں ہوتی. وہ اللہ کو یوں پہچانتے ہیں کہ جس کو حاجت محسوس نہیں ہوتی, جو کھاتا نہیں ہے, جو خود سے زندہ ہے بغیر کھائے ہوئے, ان کی زبان میں وہ مانا دیتا ہے اللہ. اہم یہ نہیں ہے, مراد وہ حقیقی ذات ہے جس پر ہم ٹکے ہوئے ہیں. ہماری روح اور ہمارا بدن اور یہ ساری کائنات ٹکی ہوئی ہے. ایک لحظہ بھی اگر اس کی غفلت ہو تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے. ایک لحظہ ہم سے اگر وہ نظر پھیر لے تو ہم باقی نہ رہیں. ہر سیکنڈ ہماری حیات اس سے جڑی ہوئی ہے, ہر سیکنڈ کہہ رہا ہوں. اور یہ باتیں قرآن میں واضح طور پر اور حدیث میں واضح طور پر بیان کی گئی, اور دنیا کے دوسرے ادیان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے. اب بتلائیے ہم مسلمانوں کا ذمہ کیا ہونا چاہیے. ہم دنیا کی حرکت میں اللہ کو انٹروڈیوس کر کر سوسائٹی بنا کر اور اس اللہ پہ توکل کر کر ایک سوسائٹی بنا کر دنیا کو مثال بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ جہاں پر لڑائی جھگڑا فساد فحشا نہ ہو، بھائی چارگی ہو، بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ کیونکہ اس نے اپنی حجت تمام کر دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ، بغیر دلیل کے تمہارے کو نہیں بات کرتا، تم سے کہہ رہا ہے کہ تم کو عقل دیا ہوں، عقل کے لیے دلیل دوں گا، فقط عقل نہیں دے دیا، عقل دیا ہے، عقل دلیل سمجھ سکتی ہے، اس لیے تمہارے کو دلیل دوں گا، یثبت اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بقول ثابت، اللہ دنیا میں اور آخرت میں مومنین کو قول ثابت دے گا، یعنی دلیل دے گا، تاکہ وہ دنیا میں دوسروں کو وہ دلیل اور خود کو وہ دلیل کے ذریعے سے باقی رکھ سکیں۔ یہ کیفیت کے بعد اب کہہ رہا ہے کہ میں نے بینات تمام رسولوں کو بھیجا دلیلوں کے ساتھ، کھلی روشن دلیلوں کے ساتھ، اور بھیجا میں نے ان کے ساتھ کتابوں کو اور سسٹم کو، میزان کو، تاکہ لوگ عدالت برپا کریں گے۔ ہم لوگوں میں تو ہے نا، ہم الذین آمنو ہو گئے ہوں گے، لیکن لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے رب الناس، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ لیتا ہوں رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ناس سے اس کو بہت دلچسپی ہے، کیونکہ اس کے ہیں، ہم کو حصوں حصوں میں لوگ نظر آتے ہیں، اس کو سب لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ بچی جس کو دفنا بھی دیا گیا تھا کیونکہ بیٹی تھی، اس کے بارے میں بھی قرآن میں یہ کہہ کر تذکرہ کرتا ہے والموعود تسئلت، اور وہ دفنائی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ تیرا کیا گناہ تھا جس کے لیے تجھے دفنایا گیا؟ اللہ کی عدالت یہاں تک جاتی ہے، لوگوں کو شامل کر لیتی ہے۔ اگر کوئی مشرک ہے، رسول تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ان احد من المشرکین، اگر کوئی مشرکین میں سے تمہارے پاس جو اللہ کو نہیں مانتا شرک کرتا ہے آئے تمہارے پاس، تو اس کو بلاؤ، اس کو سمجھاؤ، اور اس کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں پہ وہ امن سے اپنے لوگوں تک چلا جا سکے۔ یہ قرآن کو قرآن بناتا ہے، یہ قرآن کو قرآن بناتا ہے۔ ہاں وہ شرک کر رہا ہے، اس کا مال لوٹ لو یا اس کو لے لے کر، اس کو پیسے دے کر، اس کے لوگوں سے پیسے طلب کر کر اس کو رہا کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے اس کو آؤ بٹھاؤ سمجھاؤ، اور اس کو ایسی جگہ چھوڑو جو اس کے امن کی جگہ ہے۔ اس سے مادی فائدہ لینے کی بات اللہ نہیں کرتا، اللہ کہیں پر بھی مادی فائدے کی بات مستقلاً نہیں کرتا، ہمیشہ جب بھی بات کرے گا روحی مانوی اسپرچل لیول کے اوپر بات کرے گا، اس کے ذیل میں، اس کے انڈر مادی آنا چاہیے۔ ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے میٹیریل کو اوپر اور اسپرچل کو نیچے لا دیا، گھوڑے کے آگے گاڑی رکھ دی، نہ گاڑی آگے بڑھ سک رہی ہے نہ گھوڑا۔ یہ مصیبت ہم نے اپنے ساتھ کر لی، ہمارے پاس حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اللہ نے تمام رسولوں کو بھیج دیا تاکہ لیقوم الناس بالقسط، کے لوگ عدالت برپا کر سکیں، اور اس میں ہم پر زیادہ حجتیں تمام ہو چکی ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے ایسا کہ جو ہے ہم یہ بیٹھ کے بات کریں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، اللہ ہم سے تو پوچھے گا نہیں، اگر ہم سے تو پوچھے گا تو یہی پوچھے گا کہ بھئی تم نے اپنا چھوٹا موٹا کام کر لیا نہیں کر لیا، گھر والوں کو کھانا کھلا دیا، بھی بچوں کے ساتھ ٹھیک رہے، ماں باپ کا کچھ خدمت کر دیا، اور باقی ستیہ ناش، پوری دنیا مٹ جائے، ہم سے کچھ کیا کرنا۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہم اسلام سے لے رہے ہیں تو امام حسین کو مان کیوں رہے ہیں؟ کوئی تو بنیاد ہونی چاہیے کہ امام کو ہم مانیں اور اس کے بعد وہ نہ کریں جو امام نے جس طریقے سے کیا، کس طریقے سے کیا، وہ آج ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، شب عاشور ہے، ہم جانتے ہیں کہ امام نے کیا کیا، امام کے بھائی نے کیا کیا، امام کی ماں نے کیا کیا، امام کے باپ نے کیا کیا، امام کے نانا نے کام کیا، اور امام کے نانا سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے آدم سے لے کر خاتم تک، انہوں نے کیا کیا، آیا اتنے سب لوگوں کی قربانیاں، شہادتیں، محنت، مشقت ہمارے پر کوئی اثر نہیں چھوڑ رہی، اور اگر تم دلیل نہ بن سکے دنیا کے لیے تو کون دلیل بنے گا؟ حسین اگر تم پر اثر نہیں کریں گے تو بتلاؤ کون اثر کرے گا؟ آج ہماری سوسائٹی وہ ماڈل سوسائٹی جیسی نہیں ہو رہی ہے، وہ کیفیت وہ رنگ حسین ہم پر اثر نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم نے نام کو سمجھ لیا ہے. جس طریقے سے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ نام سے راضی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے نہ حسین نام سے راضی ہوتے ہیں، نہ مولا نام سے راضی ہوتے ہیں، نہ رسول نام سے راضی ہوتے ہیں، نہ جناب فاطمہ زہرا نام سے راضی ہوتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والا. نام سے شروع ہو کے ہر چیز کو نام 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 پر ہم ختم کر رہے ہیں. وہ ظاہر ہمارے اعمال سے ہو رہا ہے، وہ ظاہر ہمارے اعمال سے ہو رہا ہے، وہ کیفیت ہماری نہیں رہی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم دنیا سے جو توقع کرتے ہیں وہ اللہ سے نہیں کرتے. ہم 10 راستے دنیا میں ڈھونڈنے کو جاتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اللہ کو چھوڑ کر نکل جانا چاہتے ہیں، سمجھ کر کہ بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے بغیر مل جائیں گی. اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں گا تو میرے بغیر دے دوں گا، اس میں پھر بھی میں رہوں گا. تمہارا میرے کو نہیں چاہنا مجھے مجبور نہیں کر دیتا کہ میں تمہارے کو نہ چاہوں. میں اگر چاہوں گا تو یا رحمت کے عنوان سے چاہوں گا یا غضب کے عنوان سے چاہوں گا، تمہاری مرضی. رحمت کے عنوان سے قبول کرو یا غضب کے عنوان سے قبول کرو. اما شاکر ہوں اما کفورا. دیجے مر محمد والے محمد. ہمارے لیے بہت ہی بڑی ایک قربانی جو 1400 سال کے قریب ہوتے آئے ہیں، جس کی ابھی تک رنگ میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے. اہل دل کے واسطے، حقیقی ایمان رکھنے والوں کے واسطے یہ مشعل راہ ہے اور رہے گی. حدیث میں ملتا ہے کہ شہادت حسین سے جو مومنین کے قلوب میں حرارت ایجاد ہوتی ہے وہ قیامت تک سرد نہیں ہوگی، ہرگز سرد نہیں ہوگی. یہ خوبی اس شہادت کی اس لیے ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ دی گئی ہے، خالصتاً لوجہ اللہ دی گئی ہے. وہ اس لیے دی گئی کہ بچپن سے حسین کی تربیت ویسی ہوئی. ہم کھانا دیتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تمہیں فقط اور فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا دیتے ہیں. کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، خود بھوکے. یہ بچپنے کے حسین ہیں، یہ بچپنے کے حسن ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. یہ وجہ خدا کو سمجھنا، یہ حقیقت خدا کو سمجھنا، یہ کیریکٹر بنا امام حسین کا بچپن سے. یہ کربلا آ کر حسین، کربلا والے حسین نہیں بنے. جب رسول نے یہ کہا کہ یہ میرے دو نواسے ہیں، یہ امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں کہ قیام نہ کریں. رسول سے حدیث ملتی ہے کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ سب وہی زمانے کی بات ہے جبکہ حسین کا سن 4-5-6 سال کا تھا. یہ وہ اس زمانے کے ہیں اور تربیت اسی شکل سے ہوئی ہے، تربیت کا اثر ہوتا ہے. یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تربیت اگر کریں گے تو اثر نہیں ہوگا. تربیت کی شدت میں کمی ہونے کی طرف سے اثر نہیں ہو رہا ہے. شدت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، اور سب سے پہلے اللہ نہیں ہے. اللہ کے نام سے کوئی چیز اگر صحیح طور پر اللہ کے وجود کا احساس رکھتے ہوئے کی جائے، امکان نہیں ہے کہ اثر نہ رکھے. پانی آپ گرم کرنے کے لیے رکھ دیں آگ پر، آپ کو یقین ہے کہ گرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں گرم نہیں ہوگا، آپ کہیں ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ آگ کا کام گرم کرنا ہے اور آگ پر اگر پانی رکھ دیا جائے یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے تو وہ ہیٹ منتقل ہو جائے گی. اس سے زیادہ یقین رکھنا پڑے گا کیونکہ اللہ ان کو وہ کاز بنا کر رکھا ہے, وہ خود سے ڈائریکٹلی کچھ کر سکتا ہے نہ کرے. واسطوں سے اس کے یقین, اس کے واسطوں پر یقین, اس پر نہیں یقین. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے, اس کے واسطوں کو قبول کر لیتے ہیں, اس کو قبول نہیں کرتے کہ جیسے قبول کرنے کا حق ہے. یہ مصیبت ہمیشہ ہمارے ساتھ. اب دیکھیے ہماری عبادت کتنی نہیں گہری ہونی چاہیے کہ تاکہ یہ عموم کی جو کیفیت ہے ہم پر نہ آ جائے. اللہ کو بھلانا بہت آسان ہے, اللہ کو پانا شدت کی کوشش کی ضرورت ہے, اور وہ شدت کی کوشش کرنے کی ہم میں صلاحیت ہے. جاہدو کہا اس لیے قرآن میں, اللذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہم میں شدت سے کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً یقیناً ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. اللہ کے راستے واضح ہو جاتے ہیں, لیکن جاہدو کا ہے زیادہ کوشش, زیادہ کوشش. جس لیول پہ تم مادی کام کر رہے ہو وہ لیول پہ ہمارا کام نہیں ہوتا, مادے کے اوپر ہے نا, مادے کا سبب ہے نا. تو تم مادے کے لیول پر ہم کو اگر لاؤ گے تو سبب مسبب سے زیادہ اعلیٰ ہوگا یا مسبب سبب سے؟ کاز میں اگر قدرت نہیں ہوگی تو ایفیکٹ کیسے آئے گا؟ تم ایفیکٹ میں اگر کاز کو ڈھونڈنا چاہے تو علامت کی طور پہ مل جاؤں گا, لیکن وہ بھی نہیں دیکھنا چاہے تو خالی ایفیکٹ لے لو گے, میرا قانون لے لو گے, مجھ کو نہیں لو گے. ہم اس کے قانون لیتے جا رہے ہیں جو اس کی رحمت کا سبب ہے, اور اس کے وجود کو جو کاز ہے اس کو ڈس ریگارڈ کرتے جا رہے ہیں, اندیکھا کرتے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے خدا کو پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہو. یہ تمہارا جو اللہ کا تصور ہے اتنا ناقص اور کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ حرکت نہیں دے پاتا. ایسے ہو جاتا ہے جیسے آگ کا تصور, آپ نے آگ کا تصور کیا اور اس پر تصور پر کوئی چیز رکھ دی, پانی رکھ دیا, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی میرے تصور کی آگ سے گرم ہوگا. حقیقی آگ سے جب کسی نے کہا گرم نہیں ہو رہا, کہا تھا ہاتھ لگا لو. آپ کے تصور والی آگ سے پانی گرم ہوگا؟ جو آپ کے تصور والے خدا سے خدا کے اثرات نمودار کہاں سے ہوں گے؟ آپ کا وجود اس سے جڑا ہوا ہے. اقرب الیکم من حبل الورید, تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اب تم چاہتے ہو کہ میں فقط ایک مبہم سا تصور اس کا رکھ کر زندگی گزار لوں؟ مبہم تصور پہ اثرات مرتب نہیں ہوتے. جب اثرات مرتب نہیں ہوتے تو کہتے ہو کہ شاید خدا ہوگا یا خدا نہیں ہوگا, اپنی کمزوری کو اس کے عدم وجود یا شک میں تبدیل کر دیتے ہو. تمہاری حالت وہی ہے, شدت سے کوشش نہیں کرو گے ہمارے راستے نظر نہیں آئیں گے. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. یہ شدت سے کوشش کرنے سے حاصل ہونے والی حقیقت ہے جو ہمیں اپنے اطراف اور ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم جہاں کہیں ہو احساس شرط ہے, اور وہ احساس کی شدت کچھ کو حسین کے ساتھ کر دیتی ہے اور کچھ کو حسین کے مقابل میں لا دیتی ہے. ظاہری طور پر دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں نے ہی امام کا, رسول کے نواسے کا قتل کر دیا. ظاہری طور پر وہاں پر بھی نمازی تھے, یہاں پر بھی نمازی تھے, لیکن وہ تصور کے نمازی تھے, یہ حقیقی نمازی تھے, یہ حقیقی مسلمین تھے, وہ ظاہری مسلمین تھے, وہ ظاہری مسلمان تھے, یہ حقیقی مسلمان تھے. ظاہر میں اور حقیقت میں کتنا فرق آتا ہے آپ کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. اس لیے روایتوں میں ملتا ہے اپنے خدا کے تصور کو محکم کرو تاکہ وہ تصور وجود کی کیفیت اختیار کر لے. اللہ وجود ہے, نام پہچان ہے, نام پہچان ہے. ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں خود کربلا میں جو امام حسین کی طرف تھے دیکھ کر کہتے تھے کہ ان کو تو موت کا خوف ہی نہیں ہے، ان کو تو موت کا خوف ہی نہیں ہے، نہ ان کے بدن سے نہ ان کے حرکات سے ظاہر ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا دل دھڑک رہا ہے، نہ ان کے بدن میں کوئی حرکت ہو رہی ہے، دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، کیونکہ خوف کی حالت میں انسان کے ہاتھ اور پیر الگ طریقے سے حرکت کرتے ہیں، ان کی آپسی جو بیلنس ہے وہ کچھ کچھ ختم ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس خوف کی حالت میں سے گزرا ہو تو اس کو پتا چلے گا ہارٹ بیٹ کہاں کی کہاں چلے جاتی ہے، یہاں پر نفس مطمئن، خاص اصحاب کی بات کر رہا ہوں امام حسین کی، اور یہ تذکرہ موجود ہے، یہ تذکرہ موجود ہے کہ ان میں کوئی کیفیت ایسی نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے جو خدا کا احساس کر چکے تھے، جو خدا کا احساس کر چکا ہو اس کو دنیا کی زندگی کیا، خدا پر مرنا کیا، وہ دنیا ہی میں خدا پر مر گیا، وہ دنیا ہی میں خدا پر مٹ گیا، اب شہادت تو ظہور ہے، ظاہر ہو رہی ہے، وہ مر مٹنے کو جو بعد میں واقع ہو رہا ہے، یہ وہ کیفیت کے لوگ تھے، ہم کو سبق دے رہے ہیں، امام جب یہ کہہ کر مدینے سے حرکت کرتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی 50 سال کے اندر، ہم یزید جیسے کو کہ جو خود امام کہہ رہے ہیں کہ شراب خور ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہے، اس کو خلیفہ کے نام پر قبول کر رہے ہیں، اسلام کا رکھوالا سمجھ رہے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی رکھوالی نہ کر سک رہا ہو وہ دوسروں کے ایمان کو کیا بچائے گا، فاقد الشیء ما یوتی، جس کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا، اس کے پاس ایمان نہیں تھا مگر کہا کیا جا رہا تھا اس کے نام کے ساتھ، امیر المومنین، غضب، رسول کا دین، خاتم الانبیاء والمرسلین کا دین، قرآن جیسی کتاب، 50 سال نہیں ہوئے پورے رسول کی رحلت کو اور یہ حالت، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، علل اسلام السلام اس بولیت الامت و برائن مثل یزید، فرماتے ہیں کہ اسلام کو ہمیں خدا حافظی کرنی پڑے گی، اگر امت کو اس جیسا رہبر اور رہنما مل جائے جو خود فاسق ہو تو پوری قوم کو فاسق کر دے گا تاکہ کوئی اس کی طرف اشارہ نہ کر سکے، خود شراب خور تھا پوری امت کو شراب میں ڈبو دے گا تاکہ کوئی اس کے عیب کی طرف انگلی نہ اٹھائے، کام تھا لوگوں کو جہنم سے بچانا خود کو اور لوگوں کو، اہل قومہم دار البوار، قرآن کی آیت ہے ائمۃ الکفر کے لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کو لے کر جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، نام کتنے نہیں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس کے وجود سے گمراہ ہونے والے ہوں گے، حسین کو گمراہی سے نفرت تھی، اس کے نواسے تھے جو قرآن کہہ رہا ہے اے رسول تم اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو کہ یہ لوگ تم پر، یہ تمہارے کلام پر، یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہو، یعنی اگر ایمان نہیں لا رہے تھے دلیل کے بعد تو رسول کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ ان کی جان نکل جائے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے پریشان نہ ہونا کہ یہ لوگ تم پر اتنی واضح دلیل کے بعد ایمان نہیں لا رہے، حسین کو بھی وہی تھا، حسین منی وانا من ال، حسین کی روایت اسی پر دلالت کرتی ہے، گمراہی نہ رہے، گمراہی نہ رہے، الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو بلاتے جاتے ہیں اپنی طرف، مکے سے نکلتے ہیں اونٹ پر سے خطبہ دیتے ہیں کہ جس کو خواہش ہے کہ ہمارے راستے پہ خون دل دے دے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے، حج کے فریضے کو بھی ترک کرنا حسین کے ساتھ ہونے کے لیے جائز تھا بلکہ واجب تھا اس کے لیے کہ جو سمجھ سکتا ہو، ورنہ حسین روزے عرفہ نہ نکلتے، یہ بہت بڑا کام تھا جو حسین کرنے کے لیے نکل رہے تھے، جس پر نماز، روزہ، حج زکات سب ٹکے ہوئے تھے, اس لیے کہہ رہے تھے آ جاؤ حج کی بقا کے لیے اگر چلنا ہو, خون دے دل دے سکتے ہو تو آؤ ساتھ میرے ہو جاؤ. حسین کی یہ دعوت کو قبول کرنے والوں نے قبول کیا, نہیں کے برابر تھے. یہی کارواں چلتے چلتے جب آگے بڑھا تو آج کا دن وہ دن تھا کہ جب پیام لے کر شمر آتا ہے عمر سعد کے پاس. اگر خلاصہ کر دوں تھوڑا سا تاریخ کا, کہ جب پتا چلتا ہے یزید کو کہ مسلم کی بیعت کی گئی ہے کوفے میں, تو اپنے مشاوروں کو بلاتا ہے, ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب جو تمہارا گورنر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, بصرے سے ابن زیاد کو کوفے کے لیے روانہ کرو. ابن زیاد کو خود یزید پسند نہیں کرتا, دونوں فاسق تھے, ایک فاسق کو دوسرے فاسق سے ڈر تھا, سوچتا ہے کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر دوں گا, کیونکہ مقصد اپنا پورا کرنا تھا. خط لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ تو جا اور بصرہ چھوڑ کر کوفے کی گورنری کو حاصل کر لے. اس کو جیسے ہی خط ملتا ہے حرکت کرتا ہے, چھپ چھپا کر وارد ہوتا ہے کوفے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے پہچان کر قتل کر دیں. جب محل میں داخل ہوتا ہے وہاں سے اپنا کام شروع کرتا ہے, ان قبیلوں کے سرداروں کو بلا کر پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی فوج روانہ ہو چکی ہے شام سے جو یہاں پر آ رہی ہے, تم لوگ اگر سہارا دو گے امام حسین کے ریپریزنٹیٹو کو تو یاد رکھو پورے مارے جاؤ گے, تمہارا کل نہیں ہوگا, میری بات سنو. وہاں کے جب سرداروں کو پتا چلتا ہے کہ بات ایسی ہے اور انہیں پیسہ ملتا ہے تو وہ بیعت سے پھر جاتے ہیں. جو ہزاروں کی تعداد میں بیعت ہوئی تھی, دیکھتے دیکھتے مسلم کے پاس کوئی نہیں رہتا, خلت اتنی ہو جاتی ہے کہ منتقل ہوتے ہیں حانی ابن عروہ کے گھر, وہاں پر بھی ابن زیاد کا جاسوس جا کر اطلاع پیدا کر لیتا ہے, حانی کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلم کو حوالے کر دو, کہتے ہیں نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک معرکے کے بعد مسلم کو گرفتار کر کر لایا جاتا ہے اور مسلم اور حانی کو دونوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے. یہ اطلاع امام حسین کو راستے میں ملتی ہے. اس کے بعد کا جو واقعہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ حر آتے ہیں اور کے بعد دو محرم کو قافلہ پہنچتا ہے کربلا اور وہاں سے محاصرہ, اور اس کے بعد یہ کیفیت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ عمر سعد چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو اور ایک خط بھی لکھا تھا یزید ابن زیاد کو کہ دیکھو جنگ کرنا اچھا نہیں ہے, ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ نواسے رسول کو ہم قتل نہ کریں, کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر چھوڑ دیں. کچھ دیر تک ابن زیاد بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ شاید بات صحیح ہے, لیکن شمر کہتا ہے کہ اے ابن زیاد اگر یہ موقع کھو دیا, جب وہ ہمارے ہاتھ میں آج ایسے آ چکے ہیں, اگر ہمارے چنگل سے اگر اب فرار کر گئے تو ہماری زندگی بھی بچنے والی نہیں ہے, نہیں معلوم عوام ان کے ساتھ ہو کے ہم کو مار ڈالیں. جیسے کہ کوئی اس کو بیدار کیا ہے, یہ خط لکھ کر دیتا ہے کہ اس سے جا کر کہو کہ بات کرنا ختم کرو, یا تسلیم یا جنگ, اور اگر وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کا سر اڑا دو, اور یہ خط لے کر جا کر اس کو دینا کہ جہاں پر میں نے تمہیں کمانڈ لینے کے لیے دیا ہے. جب آتا ہے شمر, یہ سمجھتا ہے کہ شاید عمر سعد قبول نہ کرے, لیکن رے کی حکومت تھی, گورنری تھی, دنیا آخرت پر غالب ہو جاتی ہے. فوجوں سے حکم دیتا ہے کہ تیاری شروع کی جائے. یہ وقت ہوتا ہے نو محرم کا, عصر کا وقت, جب یہ کھلبلی مچتی ہے. امام حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ جا کے دیکھو عباس کہ کیا بات ہے. امام جاتے ہیں, امام کے بھیجنے پر عباس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, تو کہتے ہیں کہ اب یا تو جنگ ہوگی یا تسلیم. عباس واپس آتے ہیں, پوچھتے ہیں امام حسین سے, امام کہتے ہیں حیات من الذلہ, واپس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تسلیم نہیں ہوں گے لیکن مہلت چاہتے ہیں کل تک. امام کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا کہ میں محبت رکھتا ہوں نماز سے، انی احب الصلاۃ. ان کو محبت نماز سے نہیں تھی، مگر شام کیونکہ ہو رہی تھی ہے، بات ٹل جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، شب عاشور ہے، اور حسین کے خیموں سے دعاؤں کی، تسبیحوں کی، تکبیروں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہو. یہ اللہ کو یاد کرنے والے، یہ اللہ میں جینے والے، یہ اللہ پر مرنے والوں کی خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں. کہ جب کہا جا رہا ہے کہ تم پر سے بیعت اٹھا لی جا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جان ہماری حاضر ہے، ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بیعت کیے ہوئے ہیں، ہم اس لیے کر آپ پر نچھاور کر رہے ہیں اپنی جان کو، کیونکہ جان کو اس سے بہتر موقع نہیں ہے. موت کو قبول کرنے کا آپ پر جان دے کر اس سے کوئی بہتر زندگی نہیں ہو سکتی. 70 مرتبہ بھی اگر موت ہو اور پھر زندگی دی جائے، پھر آپ پر شہید ہوں گے. یہ احساس کہ امام پر اپنے آپ کو نچھاور کرنا، یہ اللہ پر اپنی زندگی دے دینا ہے، اللہ والے ہو جانا ہے. یہ اللہ والوں کی شہادت ہے کہ جو پیش کی جا رہی ہے، یہ اللہ والوں کی شہادت ہے. دوسرا دن وہ ہے عاشور، شہادتوں کا سلسلہ، حر کا آنا، شہید ہونا، سب کا ایک کے بعد ایک جانا. اس کے بعد ظہر کا وقت آتا ہے، سعید تیر کھا کھا کر زخمی ہو جاتے ہیں تاکہ امام اور امام کے ساتھی نماز پڑھ سکیں، کیونکہ دشمنوں نے نماز کی بھی مہلت نہیں دی. لیکن یہ ظہر کا وقت ہے، ابھی ہاشمین باقی ہیں. اس کے بعد وہ حالت پیش آتی ہے، ایک کے بعد ایک وہ کڑیل جوان جو راستے میں ایک مرتبہ جب اس امام کو راستے میں نیند لگ جاتی ہے اور بیدار ہوتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو علی اکبر پوچھ بیٹھتے ہیں کہ یا بابا آپ نے کلمہ استرجا کیوں پڑھا، یہ آیت انا للہ آپ نے کیوں پڑھی؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ حرکت کر رہا ہے اور موت اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے. ایک سوال امام سے علی اکبر کرتے ہیں، اول اسنا علی الحق، بابا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، یہ حق پر مٹنے والا بیٹا رخصت ہو رہا ہے، جنگ کر کر پیاسا ہو کر واپس آ رہا ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. کہتے ہیں کہ جاؤ، تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر کی شہادت دیکھ لی حسین نے، قاسم کو پیر لگڑتے ہوئے حسین دیکھ چکے ہیں، اون محمد کو شہید ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں، بازو برابر بھائی کو پانی کے لیے جاتے وقت دیکھ چکے ہیں، بغیر پانی کے اس حالت میں دیکھ چکے ہیں کہ ہاتھ منقطع ہو چکے ہیں، سر پر گرد لگا ہے، آنکھ میں تیر پیوست ہے، بانل ان کے ساروں پی وجہ حسین لما قتل العباس. جب عباس کی شہادت ہوئی، حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار رونما ہوئے، انکسار کے آثار رونما ہوئے، خود کہنے لگے الان اب میری کمر ٹوٹی ہے. لیکن یہ کمر ٹوٹا ہوا حسین دشمنوں کا راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بچوں کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو قتل کر دیا گیا ہو، کہ جو اتنا ہمت اور حوصلہ رکھتا ہو. حسین کے چہرے سے بھی نور ساتے ہو رہا تھا اور روح کی بلندی بھی ظاہر ہو رہی تھی. کیسے؟ یہ اللہ والا ہوتا ہے کہ جو نظر اگر کرتا ہے تو اللہ کی نظر سے کرتا ہے. شہادتیں حیات بنتے جا رہی تھیں، شہادتیں حیات جاویدہ بنتی جا رہی تھی. موت ان کو آتی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں شہید نہیں ہوتے، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتے قرآن کہہ رہا ہے ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا، یہ ہمارے یہاں پر رزق پاتے ہیں تو شہادتیں ہوتی گئیں، اب وہ مرحلہ آیا کہ امام حسین اکیلے رہ گئے، اب دو کام ہیں، ایک تو جنگ کرنا اور ایک حرم کی حفاظت کرنا۔ صدا بلند کرتے ہیں شاید کہ کوئی ہدایت پالے، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، کوئی ایسا ہے کہ جو میری مدد کو آئے، کوئی ایسا ہے کہ جو یہ حرم کی حفاظت کر لے۔ یہ فقط اور فقط اس لیے تھا کہ لوگوں میں اگر کسی میں تھوڑی رمق بھی اگر ہو ہدایت کی تو وہ بھی آ جائیں۔ حسین کو زندگی نہیں چاہیے تھی، حسین کو ہدایت دینا مقصود تھا۔ یہ امام ہادی ہے، ایسے امام کو جب آخری وقت یہ حالت آتی ہے تب بھی اپنی نجات کی نہیں دشمن کی نجات چاہیے۔ یہ عظمت حسین ہے، کون یہ شہادت کو قیامت تک کم کر سکے گا، اور کیسا ہو سکے گا کہ اس کی حرارت ہمارے دلوں پر غلبہ نہ کر لے۔ ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں جہاں سے حملہ شروع کرتے ہیں، حملہ کرنے کے بعد پلٹ کر وہیں پر آ جاتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں اور اشقیا قیموں پر حملہ کر دیں۔ حملہ کر کر واپس آتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہیں تاکہ بیبیوں کو ڈھارس رہے، بیبیوں کو ڈھارس رہے۔ ایک مرتبہ لیکن ایسا ہوتا ہے، جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں وَسَّعِدُّ لِلْبَلَا، اب تم لوگ آزمائش کے لیے تیار ہو جانا، اب تم لوگ آزمائش کے لیے تیار ہو جانا، اللہ تمہارے پر ظلم کرنے والے کو رسوا کرے گا اور اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ ہمت دلا کر امام پلٹتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ جتنوں کو امام نے قتل کیا، لعینوں کو پورے مل کر پورے لشکر نے، 72 نے نہیں کیا، ایسی شدت کی جنگ کی، شاید عباس کے حصے کی جنگ کی، شاید علی اکبر کے حصے کی جنگ کی، شاہر قاسم کے حصے کی جنگ کی۔ حملہ کرتے کرتے پانی تک پہنچ جاتے ہیں، قوم دشمنوں کی اعلان کرتی ہے حملہ کر دو خیمگاہ پر، حسین پلٹ آتے ہیں لیکن اب اتنے تھک گئے ہیں کہ فوج جمع ہوتی ہے اطراف، حملہ شروع ہوتا ہے، ایک تیر ایسے آ کے لگتا ہے کہ حسین سامنے سے نہیں پیچھے سے نکالتے ہیں، گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے، زمین پر آ جاتے ہیں، لیکن حوصلہ اور ہمت تو دیکھیے، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، رزن بخزائک و تسلیمن لامرک، میں راضی ہو گیا تیرے ارادے پر، تیرے حکم کا میں پابند ہوں، لا معبود سوا تیرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے مدد کو طلب کرنے والوں کے مددگار۔ یہ کہہ کر حسین زمین پر آتے ہیں، کچھ ہی مدت کے بعد وہ سر جو سجدے معبود میں تھا نوک نیزہ پر نظر آتا ہے۔ جناب زینب آتی ہے کہتی ہے عمر ساتھ تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا اس طریقے سے ذبا کر دیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْخَلَبٍ يَنْخَلِبُ۔